بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر وہ جس قدر چاہے اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے، اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحب عظمت بھی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اصغر برہماند نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام اسوہ بشریت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور دعائے کمیل کا اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سامن، اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahtv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامن، پروگرام نیم نگاہ کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ، اور پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان اور ہندوستان نے کنٹرول لائن اور دیگر سرحدی سیکٹروں پر جنگ بندی کی پابندی پر سختی سے عمل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ملک کی سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف تحریک پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اپنی اعلیٰ ترین سطح پر برقرار ہیں، اور ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ قدیر فری وے کی تعمیر ایران کے خلاف دباؤ ڈالے جانے کی دشمن کی پالیسی کی شکست کا مظہر ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور ہندوستان نے کنٹرول لائن اور دیگر سرحدی سیکٹروں پر جنگ بندی کی پابندی پر سختی سے عمل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے درمیان ہاٹ لائن پر لائن آف کنٹرول اور مشترکہ سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ہاٹ لائن پر رابطے میں جنگ بندی سے متعلق سبھی سمجھوتوں پر سختی سے عمل کیے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق مذاکرات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے درمیان ہاٹ لائن پر یہ گفتگو بہت اچھے ماحول میں انجام پائی۔ مشترکہ بیان کے مطابق دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے ہاٹ لائن پر گفتگو میں فلیگ میٹنگ اور ہاٹ لائن رابطے کے ذریعے مستقل امن قائم رکھنے اور ایک دوسرے کے خدشات نیز غلط فہمیوں کو دور کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس گفتگو میں دونوں ملکوں کے درمیان ہاٹ لائن کے موجودہ نظام کو زیادہ مؤثر بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر 2003 سے جنگ بندی نافذ ہے، لیکن وقتاً فوقتاً اس کی خلاف ورزی ہوتی رہتی اور دونوں ممالک ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ سامعین، مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
کافی طویل وقفے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی پہل شروع ہوئی ہے۔ دونوں پڑوسی ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز کے درمیان آج گفتگو ہوئی، جس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ آج 25 فروری کی آدھی رات سے ہی ان سبھی پرانے سمجھوتوں کو پھر سے عمل میں لایا جائے گا جو وقتاً فوقتاً دونوں ملکوں کے درمیان ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشن لیفٹیننٹ جنرل پرمجیت سنگھ اور ان کے پاکستانی ہم منصب میجر جنرل نعمان زکریا نے ہاٹ لائن کے ذریعے ہونے والی بات چیت میں جنگ بندی کی خلاف ورزی، سیز فائر اور مسئلہ کشمیر سمیت کئی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں اعلی فوجی افسروں نے لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ اس گفتگو کے بعد دونوں اعلی فوجی افسروں نے مشترکہ بیان بھی جاری کیا۔ مشترکہ بیان میں ہندوستان اور پاکستان نے کہا ہے کہ دونوں ممالک آپسی سمجھوتوں اور جنگ بندی پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے تیار ہیں اور لائن آف کنٹرول کے سبھی علاقوں میں 25 فروری کی آدھی رات سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ دونوں ملکوں نے غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے برابر فلیگ میٹنگ کرنے اور بات چیت کرنے کے لیے مسلسل ہاٹ لائن قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ واضح رہے کہ اب تک دونوں ممالک ایک دوسرے پر جنگ بندی کے پہم خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے رہے ہیں، جبکہ پاکستان اس کی تردید کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی آمادگی ظاہر کی جاتی رہی ہے، لیکن ہندوستان نے برابر یہی کہا ہے کہ دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہندوستان کے بقول امن مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان پہلے سرحد پار دہشت گردی کی حمایت بند کرے۔ پاکستان ایسے الزامات کو بے بنیاد بتاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا عمل شروع ہونے سے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ملکی سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف تحریک پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جمعرات کو ایک وفد کے ہمراہ جاتی عمرہ پہنچے، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ان کا استقبال کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جاتی عمرہ جانے والے پیپلز پارٹی کے وفد میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی، قمر زمان قائرہ، مخدوم احمد محمود اور چودھری منصور شامل ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جاتی عمرہ میں دونوں پارٹیوں کی اعلی قیادتوں کے درمیان ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں پارٹیوں کے وفود کے درمیان عمران خان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کو تیز کرنے کی راہوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان مذاکرات میں پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی قیادت میں حصہ لینے والے وفد میں سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید اور احسن اقبال شامل تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جاتی عمرہ جانے سے پہلے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ فردوسی اور اقبال کی نظر میں سماجی تبدیلیاں اور اصلاحات کے موضوع پر بین الاقوامی ویبنار منعقد کیا گیا، جس میں ایران، پاکستان، ترکی، عراق اور ازبکستان کے ماہرین نے شرکت کی۔ خانہ فرہنگ ایران لاہور، سعدی فاؤنڈیشن اور خواتین کالج یونیورسٹی لاہور کے شعبہ فارسی کے تعاون سے منعقدہ اس ویبینار سے ایران، پاکستان، عراق، ترکی اور ازبکستان کی ادبی شخصیات نے خطاب کیا۔ ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے سعدی فاؤنڈیشن ایران کے سربراہ غلام علی حداد عادل نے علامہ اقبال اور حکیم ابوالقاسم فردوسی کے درمیان پائی جانے والی مماثلت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں حکماء نے قوموں کو زندہ اور بیدار کرنے کے لیے اشعار سے استفادہ کیا۔ ڈاکٹر غلام علی حداد عادل نے علامہ اقبال کے مجموعہ کلام اسرار خودی سے سامراج اور ظلم کے خلاف فارسی اشعار پیش کرتے ہوئے اقبال اور فردوسی کے مشترکہ اہداف پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی بیداری کے لیے وہی کام کیا جو 900 سال پہلے فردوسی نے فارسی زبان بولنے والوں اور ایرانیوں کو بیدار کرنے کے لیے انجام دیا تھا۔ ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی شعبہ فارسی کے سربراہ پروفیسر سلیم مظہر نے کہا کہ دونوں شعراء کے فارسی اشعار مشترک ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فارسی کے شاندار ماضی کو دیکھتے ہوئے نوجوان نسل کو فارسی شعراء سے زیادہ روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اپنی اعلیٰ ترین سطح پر برقرار ہیں۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں جمعرات کو بھی پیٹرول کی قیمت 90.83 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 81.32 روپے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر برقرار رہی۔ اس رپورٹ کے مطابق دونوں ایندھنوں کی قیمتیں منگل سے اپنی اعلیٰ ترین سطح پر باقی ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر مسلسل اضافے پر عوامی حلقوں میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کا تعین تیل کی کمپنیوں کے اختیار میں ہے اور حکومت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی اضافے کی وجہ عالمی منڈیوں میں تیزی کو قرار دیا ہے، لیکن حزب اختلاف نے اس دلیل کو مسترد کر دیا ہے۔ حزب اختلاف کا الزام ہے کہ حکومت عوام پر دباؤ بڑھا کر اپنے سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ غدیر فریوے کی تعمیر ایران کے خلاف دباؤ ڈالے جانے کی دشمن کی پالیسی کی شکست کا مظہر ہے۔ صدر مملکت نے جمعرات کے روز غدیر آزاد روڈ کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ اس پروجیکٹ پر عمل درآمد سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اقتصادی جنگ، پابندیوں اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالے جانے کے باوجود دشمن کو شکست ہوئی ہے۔ انہوں نے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کو یہ شکست و ناکامی رہبر انقلاب اسلامی کی رہنمائی اور ایرانی قوم کے صبر و تحمل کے نتیجے میں ملی ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ خاص طور سے ان 3 برسوں میں ایرانی قوم نے نہایت ہی صبر و تحمل کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے غدیر روڈ کی تعمیر کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ غدیر روڈ مشرق سے مغرب اور مغرب سے جنوب تک ٹرانزٹ کا ایک راستہ اور در حقیقت شاہراہ ریشم کا ایک حصہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر صدر مملکت نے فری غدیر روڈ کے انتہائی اہم تعمیری قومی پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے۔ ایران کی انسداد کورونا کی قومی سائنسی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر مینو محرز نے کہا ہے کہ کووو ایران برکت ویکسین مکمل طور پر اعلیٰ معیار پر تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جمعرات کے روز ایرنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا کرونا ویکسین عالمی معیار سے کہیں بھی زیادہ بڑھ کر مؤثر طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 29 دسمبر 2020 کو اس ویکسین کی انسانی آزمائش کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور 3 رضاکاروں کو اس ویکسین کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ویکسین کی آزمائش کے پہلے مرحلے کے نتائج کی تصدیق کی صورت میں آئندہ 21 مئی تک آزمائش کے نتائج کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، جبکہ دوسرا اور تیسرا مرحلہ ایک ساتھ شروع کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ کرونا ویکسین تیار کرنے میں ایرانی ڈاکٹروں اور ماہرین کو عالمی میڈیکل سائنس کے محکمے اور ذرائع ابلاغ میں بہترین انداز میں سراہا گیا ہے۔ ایران نے پابندیاں اٹھانے کے لیے امریکہ کو 3 مہینے کا وقت دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے بدھ کی رات الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی اور اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف عائد کردہ پابندیاں آئندہ 3 ماہ کے اندر ختم ہونا ضروری ہیں۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ 3 ماہ کے اندر اگر امریکہ کی پابندیاں ختم نہیں ہوئیں تو ایران اپنے قانونی فرائض کے مطابق قدم آگے اٹھائے گا۔ انہوں نے ایٹمی معاہدے سے متعلق ایران کے اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے بعد جو اقدامات کیے ہیں وہ کشیدگی بڑھانے والے نہیں ہیں، بلکہ ایٹمی معاہدے کی شقوں کے مطابق ہیں۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے 8 مئی 2018 کو یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی اور ایران کے خلاف جوہری پابندیوں کی بحالی کا اعلان کر دیا تھا۔ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے بعد ایک سال تک ایران ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے تمام وعدوں پر عمل کرتا رہا اور ایٹمی معاہدے میں شامل یورپی ملکوں کو اس بات کا پورا موقع دیتا رہا کہ وہ ایٹمی معاہدے کو بچانے اور امریکہ کے باہر نکلنے سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے وعدوں پر عمل کریں، مگر ایٹمی معاہدے میں شامل یورپی ملکوں نے اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا تو ایران نے ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کے مطابق قدم بقدم اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹنے کا اقدام کرنا شروع کر دیا تاکہ ایٹمی معاہدے سے متعلق ایران کے وعدوں اور اسے حاصل ہونے والے حقوق میں توازن پیدا ہو سکے۔ ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان کے صدر مقام زاہدان کی مقامی انتظامیہ کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ اس صوبے میں بدامنی پھیلانے کے لیے مسلح افراد کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ابوذر مہدی نخعی نے کہا ہے کہ ایران کے پولیس اہلکاروں کی ذہانت و ہوشیاری کی بدولت کورین چوکی پر ہلکے ہتھیاروں اور ہینڈ گرینیڈ کے ساتھ حملہ کرنے کے مسلح افراد کے منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا۔ انہوں نے کورین میں پیش آنے والے واقعے کی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی ذرائع ابلاغ کے زہریلے اور منفی پروپیگنڈے کے بعد کچھ شر پسند عناصر نے شمسر سراوان چوکی پر ہلاکتوں کی خود ساختہ خبروں کے بہانے مختلف ہتھیاروں کے ساتھ کورین اور قلعہ بید کی چوکی پر قبضہ کرنے کی غرض سے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے پولیس اہلکاروں نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلح شر پسند عناصر کی فائرنگ کا جواب دیا، جس کے بعد یہ مسلح عناصر اپنے مقصد کے حصول میں ناکام ہونے کے بعد فرار ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سماعت فرمائی اور خبروں کے ساتھ ہی آج کا پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وحدت ذات کی تبلیغ سراپا سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو۔ آرزو تم ہو، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، ایک ایک
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے پروگرام اسوہ بشریت۔
محترم سامعین خدمت میں سلام عرض ہے، پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں آج ہم یزید کی سرکش حکومت کے خلاف امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا موضوع گفتگو یزید کے برسر اقتدار آنے کے وقت سے حسین ابن علی علیہ السلام کے کاندھوں پر عائد ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور یزید کے خلاف قیام کے بارے میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے کے بعد عام لوگوں اور خواص کو موجودہ حالات سے آگاہ کرنے کے لیے نرم جنگ کی روش سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں کیں، خطبے دیے، خطوط لکھے اور اسی طرح سے متعدد اقدامات انجام دیے۔ امام علیہ السلام نے کہیں پر اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنوی و علمی اور اخلاقی فضائل اور مقام و منزلت کو بیان کیا، تو کہیں اموی خاندان خاص طور پر معاویہ اور یزید کی ماہیت اور حقیقت کو سب پر فاش کیا تاکہ یہ بتا سکیں کہ یزید کے ساتھ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ اصولی و بنیادی اختلافات ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد حق کا قیام، لیکن یزید کا مقصد باطل کے محاذ کو تقویت پہنچانا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اسلام کی بقا کے بارے میں سوچتے تھے جبکہ یزید اسلام کو نابود کرنے کی فکر میں تھا۔ حسین علیہ السلام مظلوموں اور ستم رسیدہ افراد کی نجات اور عدل و انصاف کے قیام کی فکر میں تھے، لیکن یزید کی حکومت کی بنیاد ظلم و استبداد پر قائم تھی۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے لیے یزید کی بیعت کرنا اور اس کے ساتھ کوئی ساز باز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام انسانوں کی رشد و ہدایت کے ذریعے ان کی دنیا کو آباد کرنا چاہتے تھے، لیکن یزید کی کوشش تھی کہ انسانوں کی آخرت کو تباہ کر دے اور ان کو جہنم کی جانب لے جائے۔ بزرگ محدث شیخ صدوق اور خطیب خوارزمی کے نقل کی بنا پر ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور آپ سے سورہ اسراء کی آیت 71 کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا، جس میں ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کلو اناسن بے امامہم، اس سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر دور کے تمام انسانوں کو ان کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلائیں گے؟ امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہر دور میں ایک امام و پیشوا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو صراط مستقیم اور خدا کی بندگی کی جانب بلاتا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی رہنما ہوتے ہیں جو معاشرے کو انحراف اور سقوط کی جانب لے جاتے ہیں، اور بعض افراد ان کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام سورہ شورا کی آیت نمبر 7 کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں ارشاد ہوتا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، فرمایا کہ پہلا گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس بنا پر امام و رہبر کا انتخاب اسلامی ثقافت میں صرف ایک اعتقادی، اجتماعی اور سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انتخاب ابدی دنیا یعنی آخرت میں انسان کی سرنوشت سے مربوط ہے۔ وہ افراد کے جنہوں نے خدا کے حقیقی نمائندوں اور رہبران الہی کی پیروی کی ہے وہ ابدی مقام یعنی بہشت میں داخل ہوں گے، لیکن جن افراد نے فاسد و ستمگر حکمرانوں کی پیروی کی ہے وہ ابدی جگہ یعنی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں عوام کے کاندھوں پر عائد خطیر ذمہ داری کو بتانے کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام نے حر اور اس کے لشکر کے سپاہیوں کے سامنے کہ جس نے امام کا راستہ روک دیا تھا اتمام حجت کے لیے اور ان کو حق کی جانب بلانے کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس خطبے کا آغاز اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے فرمایا اور کہا، اے لوگو، پیغمبر خدا نے فرمایا ہے، ہر وہ مسلمان جو ایسے موزور سلطان یا بادشاہ کے بالمقابل قرار پا جائے جو حرام خدا کو حلال کرے اور عہد الہی کو توڑے اور قانون و سنت پیغمبر کی مخالفت کرے اور بندگان خدا کے درمیان معصیت کو رواج دے لیکن اس کے رویے اور طرز عمل کا مقابلہ نہ کرے، تو خدا وند عالم پر واجب ہے کہ اسے بھی اس طاغوتی بادشاہ کے ساتھ جہنم کے شعلوں میں ڈھکیل دے۔ بلا شبہ اگر طول تاریخ میں ہر معاشرے اور سماج کے افراد سرکش اور ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتے اور دھمکیوں اور خطرات سے نہ ڈرتے تو آج ظلم و جور کا نام و نشان تک نہیں ہوتا اور جنگ و خونریزی اور قوموں کی ثروتوں کی لوٹ مار کا بھی مشاہدہ نہیں کیا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی نظریے کی بنیاد پر اپنے زمانے کے معاشرے کے افراد میں اس احساس ذمہ داری کو بیدار کرنے اور ان کو دوزخ میں جانے سے نجات دلانے میں کوشاں رہے۔ ایک ایسی جگہ کہ جو ستمگروں اور ایسے انسانوں کی جگہ ہے کہ جو ستمگروں کے مقابلے میں خاموش رہتے تھے، لیکن عافیت پسندوں نے ان انتباہات پر توجہ نہیں کی اور عاشورہ جیسا دل ہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے اسی خطبے میں بنی امیہ کی ماہیت اور کارستانیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگوں، آگاہ ہو جاؤ کہ بنی امیہ نے اطاعت پروردگار چھوڑ کر اپنے اوپر شیطان کی پیروی واجب کر لی ہے۔ انہوں نے فساد اور تباہی کو رواج دیا ہے اور حدود و قوانین الہی کو دگرگوں کیا ہے، اور میں ان بدخواہوں اور دین کو نابود کرنے والوں کے مقابلے میں مسلمان معاشرے کی قیادت کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ تمہارے جو خطوط ہمیں موصول ہوئے وہ اس بات کے آئینہ دار ہیں کہ تم نے میری بیعت کی ہے اور مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ مجھے دشمن کے مقابلے میں تنہا نہیں چھوڑو گے۔ اب اگر تم اپنے اس عہد و پیمان پر قائم اور وفادار ہو تو تم رستگار و کامیاب ہو۔ میں حسین ابن علی تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا دل بند ہوں۔ میرا وجود مسلمانوں کے وجود سے جڑا ہوا ہے اور تمہارے بچے اور اہل خانہ ہمارے بچوں اور گھر کے افراد کی مانند ہیں۔ تم وہ لوگ ہو جو نصیب کے مارے ہو اور خود کو تباہ کر لیا ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی عہد شکنی کرے اس نے خود اپنا ہی نقصان کیا ہے، اور امید ہے کہ خداوند عالم مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ جی ہاں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس خطبے میں حکومت وقت کی بدعنوانیوں کا پردہ فاش کر کے اور رائے عامہ کو اس سے آگاہ کر کے اموی خاندان کی حیثیت کو ملیا میٹ اور امامت و رہبری کے لیے اپنی صلاحیت و شائستگی کو ثابت کیا، اور ساتھی یزید کے ساتھ اپنی بیعت کی ایک اور وجہ کو بیان کیا۔ امام حسین علیہ السلام دین الہی اور سنت نبوی کے احیاء میں کوشاں تھے، جبکہ یزید اسلام کی نابودی اور سیرت و روش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نابودی کی فکر میں تھا۔ ایسے میں یہ کیسے ممکن تھا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے؟ یہ وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ساتھ بیعت کے لیے مدینہ کے گورنر کی دعوت کے جواب میں فرمایا، اگر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں تو پھر اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کی ہی ذمہ داری تھی کہ وہ اسلام کی حفاظت کے لیے قیام کریں اور دین کے نوخیز درخت کی اپنے پاک و مقدس خون سے آبیاری کریں؟ امام حسین علیہ السلام نے اس غلط اور اسلام مخالف نظریے پر خط بطلان کھینچنے کے لیے علماء دین کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، تاکہ یہ بتا دیں کہ عوام الناس سے پہلے علماء اور دانشوروں کا فرض ہے کہ وہ ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی صدائے احتجاج بلند کریں۔ اسی سبب سے امام علیہ السلام نے نسبتاً طویل خطبہ دیتے ہوئے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مشہور ہے اپنی آواز بلند کی۔ امام علیہ السلام اپنی بات کا آغاز ایوہ الناس سے کرتے ہیں اور پھر اس نقطے کی یادآوری کراتے ہیں کہ یہ پیغام صرف ان کے دور کے ہی عوام سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں پر لازم ہے کہ متنبع کرنے والے ان کلمات گہربار پر بھرپور توجہ دیں۔ البتہ امام حسین علیہ السلام کے اصل مخاطب علماء دین ہیں۔ امام علیہ السلام یہ اہم سوال پیش کرتے ہیں کہ جانتے ہو کہ کیوں یہود و نصارہ کے علماء کی قرآن نے مذمت کی ہے؟ کیوں خداوند عالم سورہ مائدہ کی آیت 63 میں ارشاد فرما رہا ہے، یہود و عیسائی علماء لوگوں کو جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے منع نہیں کرتے تھے، دین کو پہنچانے کی خطیر ذمہ داری میں عیسائی اور یہود علماء کی اسی غفلت اور کوتاہی نے بنی اسرائیل کے معاشرے کو اس حد تک انحراف سے دوچار کر دیا تھا کہ وہ خدا کی لعنت و نفرین کے مستحق قرار پائے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیات 78 اور 79 میں ارشاد ہوتا ہے، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ در حقیقت خداوند عالم اس لحاظ سے ان علماء کی سرزنش کر رہا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ستمگر و ظالم عناصر فساد و تباہی پھیلا رہے ہیں اور دینی و انسانی و اجتماعی تمام حدود کو پار کر گئے ہیں، پھر بھی وہ مادی کشش یا طاقتوں کے خوف سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور احتجاجی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ جبکہ خداوند عالم سورہ مائدہ کی آیت 44 میں ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اطاعت گزار انبیاء اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے اور علماء اور فقہا بھی فیصلے کرتے تھے جنہیں اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے، لہذا تم لوگوں سے خوفزدہ نہ ہونا بلکہ مجھ سے خوف رکھنا اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچنا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہ کریں بس وہ کافر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جہاں اس انحرافی روش اور ان علماء اور عوام پر تنقید کرنے کے بعد کہ جو انحرافات اور کجرویوں کے مقابلے میں کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کرتے تھے، ایک گروہ کی تعریف و تمجید بھی کی کہ جو اصول و اقدار کے تحفظ میں کوشاں رہتے تھے اور اقدار کی روک تھام کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن نے سورہ توبہ کی آیت 71 میں ارشاد فرمایا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جن کے قیام کا ایک مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احیاء کرنا تھا اور جسے وہ ایک واجب الہی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت و روش جانتے تھے، ان دو فریضہ الہی پر عمل درآمد اور دینی اجتماعی ثقافتی اور سیاسی ذمہ داریوں کو انجام دینے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمام انفرادی و اجتماعی شعبوں میں عملی صورت اختیار کر لے تو تمام واجبات الہی چاہے وہ آسان ہو یا سخت عملی جامہ پہن لیں گے اور اسلام کی دعوت اور اس کے اثر و رسوخ کا راستہ بھی فراہم ہو جائے گا۔ اس طرح سے مظلوموں کے حقوق کے دفاع کے لیے مناسب حالات فراہم ہوں گے اور ستمگر اور ستم پیشہ حکمرانوں کے مقابلے میں جد و جہد کی روح زندہ ہو جائے گی، عوام کی دولت و ثروت اور جنگی غنائم کی منصفانہ تقسیم ہوگی، الہی قوانین کے مطابق زکوٰۃ اور ٹیکس کی جمع آوری، نیز صدقات اور ملکی آمدنی کے ذرائع سے اسلامی حکومت کی معاشی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ امام حسین علیہ السلام کے ان بنیادی اور حکیمانہ ارشادات کے پیش نظر عالم اسلام میں پھیلی تمام تر بے ضابطگیوں اور عوارض کا خاتمہ اس وقت ہوگا کہ جب ایک ایک فرد، خاص طور پر علماء، دانشور، مصلحین، مصنفین اور دینی مراکز اور یونیورسٹی کے اساتذہ اور ممتاز شخصیات اپنے فرائض کی بنیاد پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں کہ جو سیرت و روش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کریں۔ عالمی تسلط پسند نظام اور اس سے وابستہ حکام کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں اور ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ اس صورت میں بلا شبہ مسلمانوں بلکہ عالم بشریت کے لیے ایک روشن مستقبل وجود میں آئے گا کہ جو ان کی نجات کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنی اسی گفتگو کے سلسلے کو آئندہ پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
شهر گنهان یاری روسیه هم یاری من ز ازل تا به ابد سالشش منتظر یک نگهم یاری شامگهم صبحگهم یا علی من ز ازل تا به ابد زانو چشم منتظر یک نگهم یا علی شهم یا علی نام تو نقش است چو بر روی من شیفته روی مهم یا علی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے دعا کمیل کا اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان گلشن نقوی کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللهم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا الهی أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد طاعة تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو، احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے۔ معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یارب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یارب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے۔ معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھے نے ستم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے۔ تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے۔ لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں۔ لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر روسیہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں۔ جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے۔ کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر۔ تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا۔ معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کے کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔